بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پروگرام خلقت کی رانائیاں نشر ہوگا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام درخشاں ستارے۔ ایرانی فن تعمیر ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے دفاعی آلات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی حکمران جماعت تحریک انصاف نے حزب اختلاف سے جا ملنے والے اپنے ارکان اسمبلی کو اظہار وجوہ کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ روس یوکرین جھڑپیں 24ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں، اور دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے بڑے شہروں کے اطراف میں فریقین کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اور شام کے صدر بشار اسد نے 11 سال کے بعد پہلی بار ایک عرب ملک کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے دفاعی آلات کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مصنوعی ذہانت کے استعمال کی سمت قدم بڑھا رہی ہے، اور ہم بھی جدید ٹیکنالوجیوں سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا تھا کہ ہماری بحریہ مستقبل کی جنگوں کو عملیت پسندانہ اور ٹیکنالوجی بیسڈ جنگوں کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ نیز ہماری کوشش ہے کہ مستقبل کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلح افواج کو وقت کے دفاعی تقاضوں اور ٹیکنالوجیوں سے پوری طرح ہم آہنگ کیا جائے۔ قبل از این ایران کی مسلح افواج نے جدید ترین دفاعی آلات کی تیاری میں مصنوعی ذہانت سے کام لینے کا اعلان کیا تھا۔ ایرانی فضائیہ اور خلائی ریسرچ سینٹر نے مصنوعی ذہانت کے متعدد منصوبوں پر کام بھی کیا ہے اور باہمی تعاون کے کئی سمجھوتے بھی کیے ہیں، جن میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے نقشوں کی تیاری کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ سپاہ بازداراں نے انقلاب اسلامی کی فضائی یونٹ نے محافظان آسمان ولایت کے نام سے ہونے والی حالیہ مشقوں کے دوران پہلی بار اسمارٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کا تجربہ کیا تھا۔ بری فوج کے ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر جنرل مسعود خزائی نے بھی چند مہینے پہلے مصنوعی ذہانت سے لیس ڈرون طیاروں کی ساخت اور تیاری کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی جدید دفاعی بنیادوں پر استوار ہے، جس میں جدید ترین ہتھیاروں اور اعلی سے لیس تجربہ کار اور طاقتور مسلح افواج بنیادی کردار کی حامل ہیں۔ لیزر اور نینو پارٹیکل کے ذریعے سرطان کے جدید ترین طریقہ علاج کی تیاری سے متعلق ایرانی سائنسدانوں کی تحقیقات کے نتائج کو امریکی فزکس جرنل نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ سائنس ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فزکس انسٹیٹیوٹ کے اپلائیڈ فزکس ریسرچ جرنل کے مطابق ایرانی سائنسدانوں نے فوٹو ڈائنامک اور فوٹو تھرمل میڈیکیشن کے امتزاج سے نئی معالجاتی تکنیک ایجاد کرنے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے بیماریوں کے علاج کو رائج ترین طریقہ علاج تصور نہیں کیا جاتا، تاہم نینو پارٹیکل کے استعمال کے بعد لیزر ٹیکنالوجیوں کے ذریعے علاج کے طریقہ کار کو بہتر سے بہتر بنانے کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ فوٹو تھرمل تھراپی، جس میں لیزر لائٹ کو حرارت میں تبدیل کیا جاتا ہے، سرطانی خلیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ فوٹو ڈائنامک تھراپی ایک اور طریقہ کار ہے، جس میں لیزر لائٹ کو فعال آکسیجن کی مختلف اقسام، من جملہ ہائیڈروجن پیروکسائڈ اور سپر آکسائڈ کے ریڈیکل عناصر وغیرہ میں تبدیل کیا جاتا ہے، جو سرطانی خلیوں کو نابود کر دیتے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں کی مختلف ٹیمیں اس وقت فوٹو ڈائنامک اور فوٹو تھرمل ٹیکنالوجیوں کو ملا کر سرطان کے علاج کے لیے مؤثر اور کار آمد ترین ٹیکنالوجی بنانے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت والی حکمران جماعت تحریک انصاف نے حزب اختلاف سے جا ملنے والے اپنے ارکان اسمبلی کو اظہار وجوہ کا پروانہ جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق تحریک انصاف پی ٹی آئی کے دفتر سے جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے پروانوں میں متعلقہ ارکان قومی اسمبلی کو وزیر اعظم عمران خان کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ منحرف ارکان کے نام جاری ہونے والے اظہار وجوہ کے پروانوں میں کہا گیا ہے کہ ٹی وی پر دیے گئے بیانات سے واضح ہو گیا ہے کہ آپ تمام حضرات پارٹی چھوڑ کر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے والی حزب اختلاف سے جا ملے ہیں۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اسلام آباد میں سندھ ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا، جہاں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان قومی اسمبلی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اظہار وجوہ کا یہ نوٹس ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب پاکستانی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر رکھی ہے، جس پر آئندہ چند روز میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی توقع ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 172 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتیں اپنے ووٹ پورے ہونے کے دعوے کر رہی ہیں، تاہم گزشتہ دنوں تحریک انصاف کے متعدد ارکان کے سندھ ہاؤس چلے جانے کے بعد سیاسی صورتحال ڈرامائی حد تک تبدیل ہو گئی ہے۔ جنوبی افغانستان کے صوبے پکتیا میں ایک مارٹر دھماکے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صوبے پکتیا میں طالبان کے ادارے اطلاعات و ثقافت کے سربراہ خالق یار احمد زئی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ صوبے پکتیا کے گردی سیری ضلع میں ایک مارٹر دھماکے کی وجہ سے پیش آیا، جو پہلے پھٹا نہیں تھا۔ چند روز پہلے بھی اس صوبے میں ایک باقی ماندہ مارٹر اور دھماکہ خیز مواد کے دھماکے میں 3 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ گزشتہ ہفتے اسی صوبے کی ایک مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 23 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ روس نے ویانا میں پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں موجود مغربی فریقوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ماسکو پر الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنی غلطیوں کو قبول کریں اور ایران کے جائز اور قانونی مطالبات کو پورا کریں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروبا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ وہ افراد کہ جو اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر سکتے، وہ ایٹمی معاہدے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے مغربی شراکت داروں سے یہی کہیں گے کہ اپنی توانائی معاہدے کے مسودے کے لیے ایران کے جائز مطالبات کو حل کرنے پر مرکوز رکھیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کچھ دنوں پہلے چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا تھا کہ ایران نے اب تک مسائل کے حل کے سلسلے میں بہت زیادہ جدت عمل اور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مغربی ممالک کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے اور سیاسی فیصلے کے لیے حقیقت پسندانہ رویہ اپنائیں۔ واضح رہے کہ ویانا میں جاری مذاکرات ایران کی مذاکراتی ٹیم کے تعمیری اقدامات کی وجہ سے پیش رفت کی سمت گامزن ہیں، لیکن مغربی ملکوں کے لیت و لال اور خاص طور سے امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے معاملے میں پس و پیش سے کام لینے کی وجہ سے یہ مذاکرات طول پکڑ گئے ہیں، اور اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آیا امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آنا چاہتا ہے یا نہیں۔ روس یوکرین جھڑپیں 24ویں روز میں داخل ہو گئی ہیں اور دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے بڑے شہروں کے اطراف میں فریقین کے درمیان شدید لڑائی کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایوانو فرانکیفس شہر کے قریب یوکرین کے میزائلوں کے ایک گودام کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اودیسا شہر کے قریب یوکرینی فوج کے انٹیلیجنس مرکز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماسکو میں روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کی جنگ میں یوکرینی فوج کے تقریباً 70 مراکز، 3 S-300 میزائل ڈیفینس سسٹم اور 12 ڈرون طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ شام کے صدر بشار اسد نے 11 سال کے بعد پہلی بار ایک عرب ملک کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ شام کے صدر کا دورہ متحدہ عرب امارات اس ملک کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان کے دورہ دمشق کے چند مہینے کے بعد انجام پایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے گزشتہ سال نومبر میں دمشق کا دورہ کر کے صدر بشار اسد سے ملاقات کی تھی۔ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کی نمائندگی کرتے ہوئے شام کے صدر بشار اسد کو ابو ظہبی کا دورہ کرنے کی باضابطہ دعوت دی تھی۔ صدر بشار اسد نے اپنے دورے متحدہ عرب امارات میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کے تناظر میں صدر بشار اسد اور ان کے ہمراہ وفد کے دورے متحدہ عرب امارات کا خیر مقدم اور پورے شام میں امن و سلامتی کے قیام کی امید ظاہر کی۔ عراق کی اصائب اہل الحق پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ دشمن عراق میں بدعنوانوں کی حکومت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ عراق کی اصائب اہل الحق پارٹی کے سربراہ قیس خزعلی نے کہا ہے کہ دشمن اپنے لیے ملت عراق کے خطرے اور اس کی اہمیت سے باخبر ہے، اور اسی بنا پر اس نے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ ملک پر بدعنوان اور خائن افراد کی حکومت چاہتے ہیں۔ اصائب اہل الحق کے سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن نے عراق کو ویران کر دیا ہے اور ملک کے اندر مختلف طرح کی بدعنوانی رائج کر دی ہے۔ سیونی حکومت کے ایک عہدیدار نے عراقی کردستان میں موساد کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ عربی 21 ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ سیونی حکومت کی فوج کے سابق انٹیلیجنس افسر یونی بن مناخم نے اربیل میں اسرائیل کی جاسوسی کی تنظیم موساد کے جاسوسوں کی موجودگی کے بارے میں کہا ہے کہ کردستان میں موساد کی موجودگی کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ان کے درمیان سن 50 کے اشرے سے ہی تعلقات شروع ہو گئے تھے۔ عراق کے صوبہ دیالا کے مسلم علماء کی تنظیم کے سربراہ جبار المعموری نے بھی گزشتہ دنوں خبر دی تھی کہ موساد اربیل سمیت دیگر 5 صوبوں میں بھی موجود ہے۔ المعموری نے کہا کہ عراقی عوام اربیل کے حکام کی جانب سے کردستان میں موساد کے اڈے کی موجودگی کے انکار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کے اڈے برسوں سے موجود ہیں اور اسرائیل کو تیل کی فروخت اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب پیش خدمت ہے اسلام آباد سے ارسال کی ہوئی ہمارے نمائندے سید علی رضوی کی رپورٹ۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں عید نوروز کی آمد کے موقع پر ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف ممالک کے تعاون سے منعقد ہونے والے اس فیسٹیول میں بڑی تعداد میں سفارتکاروں اور پاکستان کی مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں نوروز کی ثقافت اور روایات کو متعارف بھی کرایا گیا۔ تفصیلات سنیے سید علی رضوی کی اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔
نوروز کی آمد کے موقع پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف ممالک کے تعاون سے ایک فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ڈپلومیٹس اور مختلف پاکستانی شخصیات نے شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں نوروز منانے والے ممالک نے سٹالز لگا کر بہار کی آمد پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔
ادھر ڈیفرنٹ کنٹریز جن کے کلچر میں نوروز اس کا ایک حصہ ہے، وہ ادھر آ کے تو اپنے سٹال لگا کے تو اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
مختلف ممالک نے اپنے سٹالز کے ذریعے اپنے ثقافت، رسم و رواج اور روایات کو متعارف کروانے کے ساتھ نوروز کے دوران اپنے ممالک میں تیار کیے جانے والے کھانے اور مٹھائیاں پیش کی۔
We celebrate now is on the 22nd of March. This is the beginning of spring in our culture. And so it's a big celebration and like all the people celebrating it and we prepare different kind of foods, traditional foods.
اس تقریب میں ایرانی کلچرل کونسلیٹ نے بھی ایک اسٹال کا اہتمام کیا تھا، جس میں مختلف کھانوں کے علاوہ طرح طرح کے دستکاریاں بھی مہمانوں کے لیے پیش کی گئی۔
اور یہ بہت مزیدار قسم کا ایک فیسٹیول ہے جو باہر کی آمد کے لیے مناتے ہیں، اور رنگوں کی بہار بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ۔
اس تقریب میں شرکاء نے مقامی لباس پہن کر نوروز کی ثقافت اور روایات کو متعارف کرایا۔ نوروز فیسٹیول مشترکہ ورثے کے طور پر خطے کے ممالک کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
سامعین، اسلام آباد کی اس رپورٹ کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک تجزیاتی تفصیلی رپورٹ۔ غرب اردن کے فلسطینی باشندوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی قلقیلیہ میں کفر قدوم اور نابلس کے جبل سبھی علاقے کی دو کالونیوں کے باشندوں نے اپنی زمینوں پر یہودی کالونیوں کی تعمیر کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کے حصول کے لیے فلسطین کے مختلف علاقوں میں حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کر دیتے ہیں یا گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات ایسی حالت میں جاری ہیں کہ اکثر فلسطینی گروپوں نے صہیونیوں کو بیت المقدس اور غرب اردن میں فلسطینیوں کے خلاف کسی طرح کے جارحانہ اقدامات کے سلسلے میں خبردار کیا تھا۔ سیمونی حکومت سیمونی کالونیاں تعمیر کر کے اور انہیں توسیع دے کر ان علاقوں کے جغرافیائی ڈھانچے کو سیہونیوں کے حق میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ فلسطینی علاقوں میں اپنا غاصبانہ قبضہ ثابت اور اسے مضبوط بنا سکے۔ دوسری جانب میڈیا ذرائع نے مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نوجوان کی استقامتی کارروائی کی خبر دی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ایک فلسطینی نوجوان کی سیہونیت مخالف کارروائی کے نتیجے میں ایک 25 سالہ سیہونی زخمی ہو گیا جسے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ سیونی حکومت سے وابستہ میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں جس جگہ پر استقامتی کارروائی انجام دی گئی اس کے اطراف میں کسی اور سیہونیت مخالف کارروائی کے خوف سے بڑے پیمانے پر تلاشی لی جا رہی ہے، اور سیونی حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے اس علاقے کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ سیہونی ذرائع نے سیہونیت مخالف استقامتی کارروائی انجام دینے والے نوجوان کی حالت بھی تشویشناک بتائی ہے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے بھی ایک فلسطینی نے مسجد الاقصی کے قریب ایک کارروائی میں 2 سیہونی فوجیوں کو زخمی کر دیا تھا اور خود شہید ہو گیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم ولم يدانوه في علم ولا كرم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, نعت کے بعد اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم 28 اسفند, 16 شعبان اور 19 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں. انیس سال قبل مسیح 19 مارچ کو قدیم روم کے, جسے اب اٹلی کہا جاتا ہے, عظیم شاعر ورجل کا انتقال ہوا. ورجل سن 70 قبل مسیح میں ایک دیہات میں پیدا ہوئے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے تمام وسائل فراہم کیے. کچھ عرصے تک دوسرے شاعروں کی پیروی کے بعد انہوں نے اپنے عظیم شاہکار اینیڈ کتاب کا آغاز کر دیا. اگرچہ موت نے ان کو اس کی تکمیل کی مہلت نہیں دی, لیکن ان کی یہ کتاب عظیم ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے. ورجل کو شاعری کے علاوہ مصوری, موسیقی اور گلوکاری میں بھی مہارت حاصل تھی. سولہ شعبان سن 588 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ, محدث اور مفسر قرآن ابو جعفر محمد بن علی مازندرانی المعروف ابن شہر آشوب کا انتقال ہوا. رشید الدین اور عز الدین ان کے مشہور القاب ہیں, تاہم انہیں اصل شہرت ابن شہر آشوب سے ہی حاصل ہے. انہوں نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا. ابن شہر آشوب کو اپنے زمانے کے بزرگ افراد جیسے زمخشری, محمد غزالی اور خطیب خارزمی سے حدیث نقل کرنے کی اجازت حاصل تھی. وہ شعر گوئی میں بھی سادہ بیان تھے اور عمدہ اشعار کہتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہے گئے ان کے اشعار کا نمونہ مناقب نامی کتاب میں موجود ہے. علم قرآن و حدیث اور علم رجال میں ابن شہر آشوب کی مہارت ان کی تحریر کردہ کتابوں سے ظاہر ہے. سولہ شعبان سن 612 ہجری قمری کو نابینا عرب شاعر اور ادیب ابن دہان کا بغداد میں انتقال ہوا. ان کو اپنے زمانے کے مروجہ تمام علوم من جملہ فقہ، تفسیر، طب اور نجوم پر دسترس حاصل تھی۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ ابن دہان کو فارسی، ترکی، رومی، ہندی اور ارمنی زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور جب بھی ان کے غیر عرب شاگرد ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو ابن دہان شاگردوں کی اپنی زبان میں معنی و مفہوم سمجھا دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مشہور شاگرد ساتویں صدی ہجری قمری کے معروف ادیب یاقوت ہموی ہیں۔ اٹھائیس عیسوی سن 1242 ہجری شمسی کو مشہور مسلمان دانشور ملا محمد ہاشم ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ وہ ثقت الاسلامی کے نام سے معروف ہیں۔ مشہد میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے۔ وہاں آخوند خراسانی اور سید اسماعیل صدر جیسے عظیم علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد مشہد واپس لوٹ آئے۔ سولہ شعبان سن 1244 ہجری قمری کو ہندوستان کے ایک معروف شاعر اور ادیب امیر احمد مینائی پیدا ہوئے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے۔ امیر مینائی کے اشعار میں پختگی اور روانی ہے۔ نظم کی طرح ان کی نثر بھی سادہ اور سنجیدہ ہے۔ ان کے معاصرین نے ان کے خلوص، علم، تقوی اور انکساری کی بہت تعریف کی ہے۔ امیر مینائی نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی بہت قصیدے کہے ہیں۔ ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کی تعداد 22 جلدوں پر مشتمل ہے۔ امیر مینائی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں کہی گئی مثنوی نور تجلی اور مثنوی ابر تجلی نیز آپ کی رحلت کی مناسبت سے مجموعہ کلام شام ابد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انیس مارچ سن 1863 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور عالم دین اشرف علی تھانوی یو پی ہندوستان کے مظفر نگر ضلع میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میرٹھ اور دہلی میں حاصل کی اور تعلیم کی تکمیل دارالعلوم دیوبند میں کی۔ فارغ التحصیل ہو کر کانپور کے مدرسے فیض عام میں تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور ایک مدرسہ جامع العلوم قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے، جس کا نام بیان القرآن ہے۔ یہ تفسیر 12 جلدوں میں ہے اور اس کی تکمیل 2.5 سال میں ہوئی۔ ان کا انتقال 9 جولائی سن 1943 کو ہوا۔ انیس مارچ سن 1987 عیسوی کو فرانسیسی ماہر طبیعیات لوئی وکٹر ڈی بروگلی 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ جدید فزکس کے بانیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے آخری سائنسداں تھے۔ لوئی وکٹر پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر فزکس کی طرف مائل ہوئے اور سن 1924 میں انہوں نے روشنی کے بارے میں اپنے اس نظریے سے شہرت حاصل کی کہ روشنی لہروں اور ذرات کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ لوئی بروگلی کا یہ نظریہ فزکس کے شعبے میں عظیم ترقی و پیش رفت کا باعث بنا۔ ان کو سن 1929 میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا، کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جدوجہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے چھ کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پر اسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے، چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانا ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایتی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰا شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ دو پروگراموں میں گیارہویں صدی ہجری قمری کے نامور فقیہ و عالم دین، محدث گراں قدر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی پاکیزہ زندگی کے کچھ خوبصورت نقوش آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اہل تشیع کے بارے میں ان کی بیش بہا خدمات، قدیمی نسخوں کی وصولیابی و حفاظت، خصوصاً آپ کے قیمتی و علمی آثار کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ کن کن زحمتوں اور صعوبتوں کو برداشت کر کے اس عالم جلیل القدر نے اپنی تدابیر و ذہانت کے ذریعے قیمتی کتابی نسخوں اور شیعوں کے اہم منابع کو جمع کر کے اس کی حفاظت کی تھی، اور انہیں طلاب علوم دینیہ اور محققین کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کی نفیس ترین کتاب احادیث کے عظیم انسائیکلوپیڈیا بہار الانوار کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، کتاب بہار الانوار کی، جس کا اصلی نام بہار الانوار الجامعۃ للدرر اخبار الائمۃ الاطہار ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی اہم ترین تالیف اور حدیث شیعہ کی گراقت انسائیکلوپیڈیا ہے کہ جو تمام دینی مسائل من جملہ تاریخ، فقہ، کلام، تفسیر قرآن کریم پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے منقول 85,000 حدیثیں تحریر کی گئی ہیں، اور اس کی تالیف میں 30 برس سے زیادہ کا وقت صرف ہوا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے شاگردوں کا ایک گروہ اس کی تدوین و تالیف میں بہت زیادہ سرگرم عمل رہا ہے۔
سامعین، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار کے مقدمے میں اس کتاب کی تالیف کے محرکات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کتاب کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ میں طالب علمی کے دوران مختلف نو علوم جیسے علوم ادب، فقہ و اصول، حکمت و فلسفہ اور کلام و ریاضی کے حصول پر حریص تھا، اور مختلف علوم میں زندگی کا ایک حصہ گزار کر اور ان علوم کے ثمرات اور اہداف و مقاصد کے بارے میں تفکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ علم صرف سرچشمہ وحی اور روایات اہل بیت علیہم السلام ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں صرف یہی علم مفید ہے۔ اسی لیے میں نے معصومین علیہم السلام کی اخبار و روایات کا اہتمام کیا ہے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے قرآن کریم، پیغمبر اسلام اور اہل بیت علیہم السلام سے نقل ہونے والی احادیث کو معارف دینی کے حصول کے لیے بہترین اور اصل منبع قرار دیا، اور ان کو تمام اسلامی علوم پر فوقیت دی ہے۔ انہی بنیاد پر اس جلیل القدر محدث نے عقل کے معتبر ہونے کو رد نہیں کیا، بلکہ اصول دین کو سمجھنے میں عقل کی معرفت کو لازم قرار دیا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ بعض مقامات پر بعض احادیث کی تفسیر و تشریح میں عقلی استدلال سے کام لیا ہے۔
بہار الانوار ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شخص بھی مکتب اہل بیت علیہ السلام کے وسیع و عریض علمی میدان کا مطالعہ اور تحقیق کرنا چاہے گا، اسے اس کتاب میں ہر موضوع کے بارے میں معلومات مل جائیں گی، اور کوئی بھی محقق اس کتاب کی طرف رجوع کیے بغیر اپنا علمی کام مکمل نہیں کر سکے گا۔ یہ کتاب اپنے زمانے تالیف سے لے کر اب تک علماء اور محققین کی توجہ کا مرکز رہی ہے، اور تمام اسلامی علوم و فنون کے ماہرین نے اس کتاب کو اپنی تحقیقات کا منبع و ماخذ قرار دیا ہے۔ کتاب بہار الانوار ائمہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے منقولہ مستند روایتوں کی بنا پر محققین اور مورخین کے نزدیک ہمیشہ معتبر قرار پائی ہے، کیونکہ اس میں موضوعات کے لحاظ سے بے شمار روایتوں کی شرح و تفسیر کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ کلامی، تاریخی، فقہی، تفسیری تحقیق و جستجو کی گئی ہے، حالانکہ نہایت ہی سنگین اور مجلدات پر مشتمل ہونے کے باوجود اپنے زمانے تالیف سے ہی اس کے بہت سے خطی نسخے لکھے گئے اور سینکڑوں مرتبہ زیور طبع سے آراستہ ہوئی ہے۔ بہار الانوار کا سب سے عظیم حصہ وہ ترجمہ ہے جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع سے مخصوص ہے، اور ایک مستقل کتاب مہدی موعود کے نام سے شائع ہوئی ہے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں احادیث کو منطقی اور موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے تاکہ قارئین اور محققین کرام کم وقت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور ہر موضوع میں احادیث کے ذخیرے تک پہنچ سکیں۔ اس عالم جلیل القدر نے اس بات کی صحیح پہم کی ہے کہ بہار الانوار کے عظیم مجموعے میں تمام موضوعات اور دینی مسائل کو جمع کر دیں اور ان سے مربوط حدیثوں کو اکٹھا کر دیں۔ اس کتاب کا آغاز عقل و جہل کے موضوع سے ہوا ہے اور خدا شناسی، توحید، عدالت الہی اور پیغمبران الہی کی تاریخ سے مربوط مسائل تک سلسلہ جاری رکھا ہے۔
سامعین، بہار الانوار کی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے اس کتاب عظیم کی ہر فصل کو موضوع سے مناسب آیات کے ذریعے شروع کیا ہے اور جہاں پر بھی آیت کی تفسیر کی ضرورت محسوس کی وہاں مفسرین کے نظریوں کو بیان کیا ہے اور آیات و تفسیر ذکر کرنے کے بعد اس کے ذیل میں اس موضوع سے متعلق حدیث نقل کرتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور وہ کلمات جن کا قارئین کرام کے لیے سمجھنا نہایت ہی دشوار تھا اس کی بھی تشریح فرمائی ہے۔ آپ نے روایتوں کی تشریح و تفسیر میں مختلف منابع جیسے لغت، فقہ تفسیر، کلام، تاریخ اور اخلاق وغیرہ سے استفادہ کیا ہے۔ خود یہ شرح اس کتاب کی اہم روایتوں کے لیے ایک بہت بڑا امتیاز شمار ہوتا ہے۔
سامعین، کتاب بہار الانوار کی ایک اور نہایت ہی اہم خصوصیت یہ ہے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے پاس بے شمار کتابیں موجود تھیں کہ جن میں سے بعض کتابیں ضائع ہو گئیں اور ہم تک نہیں پہنچی ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس کتاب کی تالیف کے لیے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو قریب اور دور کی سرزمینوں پر بھیجا تاکہ جو بھی بہترین نسخے اور قدیم کتابیں موجود ہیں انہیں لے کر آئیں۔ اس زمانے میں بہت سے ایسے منابع جو علامہ کے پاس پہنچے ان میں سے آج بہت سے موجود نہیں ہیں بلکہ ضائع ہو گئے ہیں۔ اگر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ان کتابوں میں موجود روایتوں کو اس عظیم کتاب میں جمع نہ کرتے تو آج یہ روایتیں ہمارے اختیار میں نہ ہوتی۔ اسی طرح سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں بعض مقامات پر بحث کو مفید بنانے کے لیے کتابچے اور رسالے کو نقل کیا ہے، جیسے جبر و تفویض کا جواب دینے کے لیے رسالہ امام ہادی علیہ السلام، رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام، توحید مفضل۔ اسی وجہ سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو ایک عظیم اور اہم کتاب خانہ قرار دیا ہے جسے ہم بہار الانوار کے نام سے جانتے ہیں۔
سامعین، بعض علماء نے بہار الانوار میں موجود ضعیف اور غیر معتبر روایتوں کو اور اسی طرح بعض مقامات پر علامہ مجلسی کی توضیح و تشریح کو نامکمل قرار دیتے ہوئے اسے ضعف سے تعبیر کیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں اس بات کی جانب توجہ ضرور رہنا چاہیے کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا بہار الانوار کو تالیف کرنے کا مقصد تمام روایتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے شیعوں کی بکھری ہوئی میراث کو تباہ ہونے سے بچا کر آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں، جبکہ احادیث کی تشریح و وضاحت آپ کا دوسرا مقصد تھا۔ کیونکہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بخوبی جانتے تھے کہ تمام حدیثوں اور روایتوں کی مکمل تشریح و تحقیق کے لیے وقت نہیں ملے گا اور نہ ہی یہ عمر موقع دے گی، لہذا آپ نے سب سے بنیادی قدم بکھری ہوئی تمام احادیث اور روایت کو جمع کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ان روایتوں اور حدیثوں کی تشریح و تحقیق کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ جتنا ممکن ہو سکے خود اس کام کو انجام دیں اور اس کے بعد یہ امر آنے والی نسلوں کے حوالے کر دیں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے بعض مقامات پر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ یہ مجموعہ غیر مرتب اور قابل تامل ہے، لیکن ہم نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ اگر ہمارے بعد اصلی نسخہ مل جائے تو اس کے مطابق اس کی تطبیق اور تصحیح کی جائے، ورنہ اسی نسخے پر اکتفا کیا جائے جو مفید ہی واقع ہوگا اور ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور اس کا نام و نشان باقی رہے گا۔
بعض محققین نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ پر تنقید کی ہے کہ علامہ نے بہار الانوار میں ضعیف حدیثوں کی بہت زیادہ تکرار کی ہے۔ اگر ہم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی عبارتوں پر توجہ کریں تو درک کر لیں گے کہ علامہ خود استقرار احادیث کی طرف متوجہ تھے، لیکن مختلف عوامل کی بنیاد پر ایک حدیث کا دو یا چند مختلف بحثوں سے مربوط ہونا یا اسی طرح سے ایک حدیث کے مختلف نسخوں میں پائے جانے اور کتاب کے زیادہ مؤثر ہونے کے لیے مؤلف محترم نے ان حدیثوں کی تکرار کی ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک حدیث مختلف موضوعات پر مشتمل ہو، جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر موضوع اپنی فصل میں قابل تحقیق قرار پائے۔ اس کے علاوہ حدیث کی تقتی حدیث کے فہم و ادراک پر ضرب لگا دے، لہذا ضروری ہے کہ ایک ہی حدیث مختلف فصلوں میں تحریر کیا جائے۔
علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی عمر نہایت ہی بابرکت تھی۔ آپ نے اپنی 73 سالہ زندگی میں 100 سے زائد کتابیں فارسی اور عربی زبان میں تالیف کیں، جن میں سے ایک بہار الانوار جیسی کتاب شامل ہے جو 110 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی تالیفات میں 49 کتابیں اور رسالے فارسی میں عام فہم زبان میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ سلسلہ علامہ مجلسی سے پہلے شروع ہوا تھا، لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے آثار بہت زیادہ مشہور ہوئے اور فارسی زبان سے تعلق رکھنے والوں نے اس کا بہت زیادہ استقبال کیا، جس کی ایک دلیل فارسی بولنے والے افراد کے گھروں میں ایک یا چند کتابیں علامہ مجلسی کی ضرور موجود تھیں۔ عام فہم اور سادہ فارسی زبان میں لکھی جانے والی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی کتابوں میں تاریخ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں تحریر کی جانے والی کتاب حیات القلوب، ام معصوم علیہ السلام کے حیات و سیرت پر لکھی جانے والی کتاب جلاء العیون، اسلامی آداب و طرز زندگی بسر کرنے کے لیے لکھی جانے والی کتاب حلیت المتقین اور عقائد کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب حق الیقین کا نام لیا جا سکتا ہے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ تین پروگراموں میں اس بات کی سعی و کوشش کی تھی کہ آپ محدث گراقدر، فقیہ اہل بیت، عالم فرزانہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کے اہم نقوش اور ان کی خدمات سے آگہی حاصل کریں۔ ہم نے جو کچھ اس عبقری شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے وہ نہایت ہی کم اور پروگرام کے وقت کی محدودیت کی بنا پر ذکر کیا ہے، ورنہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ جیسی عظیم المرتبت، مثالی اور نورانی شخصیت کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے حیرت انگیز درس و عبرت موجود ہے، جو ہر صاحبان فکر و نظر کی زندگی کو منزل کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ سامعین، ہم اسی مختصر حالات کو نعمت شمار کرتے ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، نبیا پروگرام درخشاں ستارے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے بعض تبصروں اور تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان سے۔ روزنامہ جوان نے لکھا ہے، انسانی حقوق پر سیاست سے بہتری نہیں ہوگی، ترجمان وزارت خارجہ۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران میں انسانی حقوق پر اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں سیاسی اور امتیازی رویے سے نہ صرف یہ کہ انسانی حقوق کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی بلکہ اس سے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر جاوید رحمان کی حالیہ رپورٹ کے بارے میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جاوید رحمان کی اس مخاصمانہ، جانبدارانہ اور یک طرفہ اور غلط معلومات سے بھری رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے زور دیتا ہے کہ انسانی حقوق کے سلسلے میں سیاسی اور امتیازی رویے سے نہ صرف یہ کہ انسانی حقوق کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی بلکہ اس سے اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس رپورٹ پر اپنی مفصل رائے پیش کر دیا جسے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے باضابطہ طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ رائے الیوم لکھتا ہے، شامی بحران کا 12 برس، آگے کیا ہوگا؟ جب 11 برس پہلے نیٹو نے لیبیا پر جارحیت کا آغاز کیا تھا تو ہم نے اسی وقت اداری میں لکھا تھا کہ لیبیا مقدمہ ہے، اصل نشانہ شام ہے۔ حالانکہ شامی حکام نے اس کا انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ شام لیبیا ہرگز نہیں ہے، مگر ہمارا اندازہ صحیح نکلا اور شام کا بحران 12 برس میں داخل ہو چکا ہے۔ البتہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور شام اپنے سرزمین کے اکثر علاقوں کو واپس لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ 11 برسوں تک جاری رہنے والی اس بحران کے لیے خلیج فارس اور امریکہ کی حکومتوں نے $200 ارب سے زائد کی رقم خرچ کی، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، حکومت کو بدلنا اور اس کی جگہ پر ایسی حکومت لانا جس کی ترکی حمایت کرے اور جو امریکی اشاروں پر چلے تاکہ اسرائیل کا تحفظ ہو سکے۔ لیکن شام کی فوج اور روس، لبنان اور ایران کے اس کے حلیفوں نے سازش کے بڑے حصے کو ناکام بنا دیا۔ اور سامی روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، آئندہ ایسا کیا تو بنیگالا سندھ گورنر ہاؤس اور ان کے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ اپوزیشن سندھ ہاؤس پر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی اور ورکرز کے دعوے پر اپوزیشن رہنماؤں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران اکثریت کھو چکے، سندھ ہاؤس پر حملہ دہشت گردی، پارلیمنٹ لاجز والی حرکت دہرائی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ آئندہ ایسا کیا تو بنیگالا سندھ گورنر ہاؤس اور ان کے گھر بھی نہیں بچیں گے۔ سابق صدر اور پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران کا سندھ ہاؤس پر حملہ وفاق میں سندھ کی علامت پر حملہ ہے، حملہ کروا کر دراصل سندھ پر لشکر کشی کی کوشش کی گئی۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سندھ ہاؤس پر حملہ سندھ دھرتی پر حملہ قرار دیتے ہیں۔ کل نہیں آج ہی گورنر راج لگاؤ ہم اسلام آباد کو جواب دیں گے، جبکہ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور شاہد خاقان عباسی نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ عدم اعتماد آئینی عمل ہے، پولیس انتظامیہ فریق بنی تو آئین شکنی ہوگی۔ جبکہ رانا ثناء اللہ خان، شرجیل میمن، مریم اورنگزیب، سعید غنی اور حافظ احمد اللہ نے کہا ہے کہ اسد قیصر روز اول سے متنازع، وہ قومی اسمبلی کے نہیں بنیگالا کے سپیکر ہیں، وزیراعظم فساد مچانے کی بجائے گھر جائیں، حملہ ناقابل قبول ہے، شیخ رشید کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے لکھا ہے، نماز جمعہ اور شب برات تبلیغی مرکز میں پرانی رونق لوٹ آئی۔ روزنامہ سیاست لکھتا ہے، شب برات کے موقع پر بستی نظام الدین میں واقع تبلیغی مرکز کی بنگلہ والی مسجد میں رونق لوٹ آئی ہے، جب تبلیغی جماعت کے مرکز کو 2 دن کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ 2 سال کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی، اس کے ساتھ نمازی شب برات پر نماز ادا کر سکے۔ یاد رہے کہ مرکز 3 مارچ 2020 سے بند تھا۔ شب برات کے موقع پر بنگلہ والی مسجد میں عدالت کی ہدایت کے مطابق تمام تر ضروری شرائط کو پورا کیا گیا تھا۔ نمازیوں کا داخلہ جسم کا درجہ حرارت چیک کرنے کے بعد ہاتھوں میں سینیٹائزر لگا کر ہو رہا تھا۔ مسجد کے اندر بھی سماجی فاصلہ رکھا گیا تھا۔ مرکز کے صدر دروازے پر ایک نوٹس چسپاں تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ غیر ملکی زائرین کا داخلہ ممنوع ہے، اگر کسی غیر ملکی کو نماز ادا کرنی ہے تو پہلے مسجد انتظامیہ کے پاس اپنے سفری دستاویزات جمع کرائے۔ تبلیغی مرکز کے صدر دروازے پر پولیس بھی تعینات تھی، جبکہ مقامی رضاکار دیگر انتظامات میں مصروف تھے۔ نماز ادا کرنے والوں کو رکنے نہیں دیا گیا اور سب سے یہی درخواست کی گئی کہ نماز ادا کر کے مرکز سے فوراً واپس چلے جائیں تاکہ بھیڑ نہ لگ سکے۔ بلا شبہ مقامی لوگوں میں 2 روزہ رونق کے لیے خوشی تھی، مگر یہ امید بھی تھی کہ بہت جلد عدالت تبلیغی مرکز کو مکمل طور پر کھولنے کی اجازت دے دے گی۔ سامعین، ایرنا نے خبر لگائی ہے، یوکرین میں مغربی ہتھیاروں کی تجارت، یوکرین کی جنگ کو اسلحے کی تجارت کے لیے فائدہ مند سمجھنے والے مغربی ممالک ایک خطرناک کھیل شروع کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ سفارتکاری کے راستے بند ہو سکتے ہیں اور اس ملک میں یورپی داعش سامنے آ سکتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کا چوتھا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اس دوران 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے پڑوسی ملکوں میں پناہ لی ہے، لیکن اس المیہ کے دوران مغرب میں ہتھیار بنانے والی کمپنیاں جشن منا رہی ہیں، البتہ یہ پہلی بار نہیں ہے۔ مغرب نے اس سے پہلے بھی افغانستان، عراق، شام، لیبیا جیسے مشرق وسطی کے علاقوں میں جنگ کی آگ بھڑکائی تاکہ اس علاقے کے دیگر ملکوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو اور وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے مغربی ہتھیاروں کی وسیع پیمانے پر خریداری کریں، جبکہ اس کا الٹا نتیجہ ہوا اور اب مشرق وسطی بارود کے ڈھیر پر ہے جہاں کسی بھی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمعین، آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
جس سمے پروگرام ایرانی فن و تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں، میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ایران کی مساجد کے فن تعمیر کا تذکرہ جاری رکھیں گے، امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے۔
سامعین، تاریخی عمارتوں اور ان کے طرز تعمیر کا جائزہ لیتے ہوئے ہمارا سلسلہ گفتگو مساجد کے فن تعمیر تک پہنچا تھا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے مختصر طور پر مساجد کی عمارتوں کے اقسام وغیرہ کا ذکر کیا تھا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامعین، سب سے پہلے ہم کینیڈا کے ایک مصنف رولف بنی کا ایک قول نقل کر رہے ہیں جو حرم امام رضا علیہ السلام کی عمارت اور اس کے خاص فن تعمیر سے بہت متاثر ہیں۔ رولف بنی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم مطہر میں واقع زری کے اطراف میں ایک وسیع و عریض مزین صحن و شبستان ہے جو کشش اور جذابیت سے سرشار ہے۔ وہاں ہر شخص سکون اور تحفظ کا احساس کرتا ہے۔ رنگ برنگے گنبد، خوبصورت ٹائلوں سے مزین دیواریں، نیز سنگ مرمر کے فرش عبادات اور دعاؤں مناجات سے گونجتے رہتے ہیں۔ انسان کو اس مقدس زیارت گاہ میں ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی کوئی معجزہ ہونے والا ہے اور انسان کے سامنے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے خود کو حقیر و پست سمجھتا ہے اور اس کا دل نور معرفت سے چمکنے لگتا ہے۔ صرف قلب اور روح کی کتاب ہی اس زیارت گاہ کی زیارت کے اسرار و رموز کو بیان کر سکتی ہے۔
ایران کا اسلامی تمدن گوناگوں مادی و معنوی عناصر سے تشکیل پایا ہے، جن میں سب سے نمایاں فن تعمیر ہے۔ تاریخی مساجد کی تعمیر میں فن تعمیر کا جو جلوہ نظر آتا ہے، اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسجد دینی، سیاسی، سماجی، تعلیمی سرگرمیوں کا ایک مقام ہے جس کی مختلف کارکردگی و افادیت اسے چرچ، کنیسہ، مندر اور دیگر عبادت گاہوں سے ممتاز بناتی ہے۔ مسجد کی لفظ فعل سجدہ سے لی گئی ہے اور اس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں سجدہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شکر ادا کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات کے سجدے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کی 48 آیت میں آیا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات کو نہیں دیکھا ہے جن کے سائے داہنے اور بائیں سے حرکت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔
سجدہ ارکان نماز میں ایک رکن ہے اور خالق کائنات کے سامنے خشوع و خضوع کا عروج، خاک پر پیشانی رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہے۔ اس لحاظ سے مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اسلام میں مسجد خالق کے سامنے مخلوق کے خشوع و خضوع کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کا مقام اور توحیدی اقدار کی جلوہ گاہ ہے۔ معماری اسلامی ایران نامی کتاب میں محمد کریم پیرنیا لکھتے ہیں کہ مسجد کو دوسری عبادت گاہوں پر وہی برتری حاصل ہے جو اسلام کو دوسرے ادیان و مذاہب پر حاصل ہے۔ اسلامی فن و ہنر، خاص طور سے فن تعمیر کی بنیاد، عوامی ہونے، خود کفیل ہونے اور بےہودگی سے اجتناب پر رکھی گئی ہے اور مسجد میں یہ تمام خصوصیات نظر آتی ہیں۔ مسجد فن و ہنر کے جلوے کا مقام ہونے کے ساتھ ہی ایک عظیم عبادی و ثقافتی مجموعہ ہے کہ جو صدر اسلام سے اب تک امت اسلامی کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو ضرورت مندوں اور مسافروں کے قیام و رہائش، اجتماعات، درس و تدریس اور قرآن کی تعلیم و حفظ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور پھر بعد کے زمانوں میں یہ مقام علمی تحریکوں کا مرکز بھی بن گیا۔ تاہم تاریخ کے ہر دور میں مسجد معبود سے راز و نیاز اور عبادت اور نماز کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے۔
امریکی ایران شناس آرتھر پاپ نے اسلامی فن تعمیر کی بحث میں مسجدوں کو ایسی عوامی جگہ قرار دیا ہے جو شہنشاہوں کے عظیم محلوں کے مقابلے میں قائم و دائم اور استوار ہے۔ شہروں کی توسیع اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے سے مسجدوں کی ضرورت بھی بڑھ گئی، اور عوام کی مالی استعداد و توانائیوں کے پیش نظر مختلف مقامات پر ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ لیکن عظیم مسجدیں کے جو فن تعمیر کے نمایاں نمونے ہیں، زیادہ تر حکام کے ذریعے بنائی گئی ہیں، اور اس کی تعمیر میں خیرین اور نیکوکاروں کا بھی ہاتھ رہا ہے۔ اسی بنا پر مسجدوں اور ان کے فن تعمیر کی کچھ یوں تقسیم بندی کی گئی ہے۔ مساجد سلطان، یہ نام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نام کی مسجدوں کو بادشاہ وقت نے تعمیر کرایا ہے۔ مساجد آیانی، اس نام سے پتہ چلتا ہے کہ اسے مالدار خیرین نے بنوایا ہے، یعنی اس طرح کی مسجدوں کو مالدار افراد تعمیر کراتے تھے اور اس پر اپنا نام رکھتے تھے۔ کچھ مسجدیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں مومنین کی مدد سے تعمیر کیا جاتا ہے، اور پھر ائمہ علیہ السلام کے نام سے انہیں مؤنمن کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں عوامی اجتماع اور اس کے معنویت اور روحانیت سے سرشار ہونے کے لیے ایسی فضا کی ضرورت ہوتی ہے جو شائستہ اور معقول طریقے سے ڈیزائن اور تعمیر کی جائے۔ مصری دانشور سید قطب کا خیال ہے کہ اسی معنوی فضا کی وجہ سے مسجدوں میں فن و ہنر کے عظیم اور خوبصورت پہلو سامنے آئے، اور وہ حسین اسلامی فن و ہنر کی نمائش گاہ بن گئیں۔
بہت سے محققین کا خیال ہے کہ دینی فن و ہنر تمثیلات پر مبنی ہوتا ہے، خاص طور سے اسلامی فن و ہنر کے جو قرآنی تعلیمات سے متاثر ہے اور معنوی اور روحانی اسرار و رموز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، لہٰذا اس فن کا ہر عنصر گہرے و بنیادی مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ دینی مقامات کے فن تعمیر کی جملہ پہچان اس کے گیٹ یا صدر دروازے ہوتے ہیں، جو مسجدوں میں بلند دروازے کی شکل میں نمایاں ہوتے ہیں اور ایک حیات میں پہنچ کر ختم ہوتے ہیں۔ ماہرین کی نظر میں اونچے دروازے اپنی زیادہ بلندی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی علامت ہے۔ انسان دروازوں کی عظمت و بلندی اور مسجد میں آنے والے مومنین کی کثیر تعداد کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کی پناہ کا ہے۔ نماز کے وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور صدائے عزا سے لوگوں کو فلاح و نجات کی جانب بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح۔
مسجدوں کے فن تعمیر میں اندر داخل ہونے کی جگہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایران کے روایتی فن تعمیر کے بہت سے اہم نمونوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ کو پہلے درگاہ کہا جاتا تھا کہ جس کی تعداد بتدریج سات حصوں تک پہنچ گئی۔ ان حصوں کو جلو خان، پیشتاق، درگاہ، ہشتی، دالان، ایمان اور سابات کہا جاتا تھا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ انٹرنس اسپیس صرف ایک رابطے کی جگہ تک باقی نہیں رہا، بلکہ اس میں سماجی و ثقافتی امور بھی انجام پانے لگے۔ مثال کے طور پر جلو خان مسجد کے انٹرنس کے سامنے بنایا جاتا تھا اور ایک طرح سے سڑک یا اسکوائر کے ساتھ مشترکہ جگہ ہوتا تھا۔ یہ اسپیس یا جگہ عمارت میں داخل ہونے والوں کے لیے کافی زیادہ کشش پیدا کرتی تھی۔ جلو خان میں کوئی داخلہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، دیواریں اس کا اسٹرکچر سادہ ڈیزائن اور تزئین کا حامل ہوتا تھا، اور اس کی فضا ایک چھوٹے احاطے کی حد تک ہوتی تھی۔ اصفہان کی مسجد امام کے جلو خان میں لوگوں کے آرام اور کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے پتھر کے چبوترے اور اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا حوض بھی تھا۔
جلو خان کے بعد پیش تاق ہوتا تھا، جو ایوان کی مانے چھت دار اور نصف کھلا ہوا ہوتا تھا، اور اسے مسجد کے داخلے دروازے کے سامنے بنایا جاتا تھا۔ پیش تاق سڑک سے مسجد تک پہنچنے کی فضا کو الگ کرتا تھا۔ پیشتاخ کی اونچائی اطراف کی تمام سطحوں حتیٰ مسجد کی دیواروں سے زیادہ ہوتی ہے اور عمارت کی اہمیت اور اس کی برتر پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ عام طور سے مسجدوں کے داخلہ پیشتاخ کو ٹائل سے مزین کیا جاتا تھا اور تاریخ تعمیر، بانی مسجد اور قرآن کریم کی آیتوں کے کتبے لگائے جاتے تھے۔ حتیٰ بعض اوقات اس جگہ کے ایک حصے میں عام احکامات بھی نصب کیے جاتے تھے تاکہ سب کی نظروں میں آ سکیں۔ کاشان کی مسجد میدان پیشتاخ میں زیادہ تعداد میں کتبوں کی موجودگی کی بنا پر ایک نمونہ ہے۔ اس پیشتاخ میں 10ویں اور 11ویں صدی کے 10 تاریخی فرامین سے متعلق کتبے نصب ہیں۔ ان کتبوں کے موضوعات عمومی، سماجی اور اقتصادی مسائل سے مربوط ہیں۔
بہت سے مسجدوں کے صدر دروازوں پر مسجدوں کی تعمیر، نماز کے قیام اور حصول علم کی اہمیت کے حوالے سے قرآن کی آیتیں خوش خط میں تحریر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی نماز کی اہمیت، علم حاصل کرنے کی ضرورت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی حدیثیں بھی منقول ہیں۔ یہ آیتیں اور حدیثیں علم و عبادت کی اہمیت و فضیلت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔